أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من نار فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. سورة الصاد کا مطالعہ جاری ہے اور کل حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے تفصیل سے آیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے دو لوگ آئے اور انہوں نے اپنا ایک ماجرہ پیش کیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیا، لیکن صرف فیصلہ نہیں کیا بلکہ اس فیصلے کے روشنی میں خود اپنی زندگی کا جائزہ لیا. اور میں نے بتایا تھا کہ مومن کا یہی ایک کمال ہوتا ہے کہ جو باتیں وہ کہتا ہے اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو بناتا بھی ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی کا جائزہ لیا تو انہیں محسوس ہوا کہ بحیثیت حکمران کہیں ان سے بھی اس طرح کی حرکت سرزد نہ ہو کہ وہ عوام الناس کی ملکیتوں اور جائیدادوں کو ان کی مرضی کے خلاف حکومت کے کام کے لیے جمع کر لے. یہ خود انہوں نے محسوس کیا اور فوراً انہوں نے اپنے اس خواہش پر متنبہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا، مغفرت چاہی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں کہا کہ وہ ہمارے ہاں مقرب بندوں میں سے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو حکم دیا اس کا بھی ذکر میں نے کل کیا تھا کہ یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنایا، زمین پر خلیفہ بنایا. حضرت داؤد علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا، اور رہتی دنیا تک ہر حکمران کے لیے یہ بات ہے کہ نمبر ایک یہ ہے کہ جو بھی حکمران دنیا میں آئے گا وہ خلیفہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، نمائندہ ہے، نائب ہے، اور آسمان میں جو قوانین چلتے ہیں وہ قوانین دنیا میں بھی نافذ ہوں، اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے، جو قانون ہے، نافذ کرنا. تو اس لیے پہلا حضرت داؤد علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ وہ حکمران تھے اور خلافت ارضی قائم کرنا ان کی ذمہ داری تھی. نمبر دو یہ کہ دنیا میں عدل قائم کرنا اور لوگوں کے درمیان عدل و توازن قائم کرنا یہ کسی بھی حکمران کا دوسرا کام ہے، جسے دوسرے الفاظ میں قیام حق کہیں گے یا اقامت دین کہیں گے. دین کو قائم کرنا، حق کو قائم کرنا. نمبر تین یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کی اتباع نہیں ہونی چاہیے. یہ حضرت داؤد کو خطاب کر کے کہا گیا لیکن حکمرانی کے اصول بتائے گئے. لیکن آج اگر دنیا کا جائزہ لے کر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جس چیز کا غلبہ ہے وہ یہ کہ نفسانی خواہشات کے مطابق حکمرانی ہوتی ہے. جو حکمران منصب پر آتا ہے اس کی جو تمنا ہوتی ہے اس کے مطابق خود چلاتا ہے، اور مختلف بل پاس ہوتے ہیں، مختلف آرڈیننسز پاس ہوتے ہیں، ان سب میں کوئی حق، عدل، انصاف کا تقاضا نہیں ہوتا، بلکہ ان ساری چیزوں میں اپنی خواہشات کے مطابق لوگ کام کرنے لگتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اتباع خواہشات کی نفی ہونی چاہیے کسی بھی حکمران کو. تو ان تینوں باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد سے کیا. اور اس کے بعد بات چونکہ چلی دنیا میں عدل قائم کرنے کی، رسولوں کو اسی لیے بھیجا گیا کہ دنیا میں وہ خلافت ارضی قائم کریں، زمین میں وہ عدل و حق قائم کریں، اور زمین میں نفسیات کی اتباع، نفسانی خواہشات کی اتباع ہونے سے روکیں لوگوں کو. اس لیے کہ جب نفسانی خواہشات کی اتباع میں لوگ آگے بڑھیں گے تو گمراہی پھیلے گی. آج امریکہ کا اگر نظام دیکھیں گے تو وہاں بے قید روک ٹوک نہیں ہے کوئی چیز، بے قید آزادی پائی جاتی ہے کہ آدمی اپنے نفس کی خواہشات کی اتباع میں جو چاہے جیسے چاہے کرے. اسی لیے سروے بتاتا ہے کہ وہاں اتنی بے راہ روی ہیں کہ ہر دو شادی میں سے ایک شادی طلاق پر ختم ہوتی ہے. لڑکیاں ہائی اسکول کی عمر میں پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ جنسی عمل سے ہو گزرتی ہیں. وہاں بن باپ کے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور 80% سے زائد بچے ایسے ہوتے ہیں امریکہ میں جنم لینے والے جن کے باپ کا اتا پتا نہیں ہوتا. یہ بے راہ رویاں, یہ گمراہیاں اس لیے پھیلتے ہیں کہ جب خواہشات نفس کی بے قید اتباع کی جاتی ہے تب یہ ساری گمراہیاں زمین میں پھیلتی. تو اللہ نے کہا داؤد ہمارے پیغمبر تھے, ان کے ذمہ ہم نے تین کام کیا دیا تھا, خلافت ارضی قائم کریں, عدل و حق قائم کریں, اور خواہشات نفس کے اتباع سے لوگوں کو روکیں. پھر اللہ نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے دنیا کو حق پر بنایا ہے, اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں لوگ حق پر قائم رہیں, عدل پر قائم رہیں, انصاف پر قائم رہیں. دنیا میں آج عدل و حق کا خون ہو رہا ہے بری طرح سے. قرآن نے کہا کہ یہ گویا کہ ساری کائنات کے ساتھ ٹکرانے کے مترادف ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا, ہم نے آسمان و زمین کے درمیان جو چیزیں سب بنائی ہیں یہ باطل اور ایسے ہی نہیں بنایا, کھلنڈرے کا یہ کھیل نہیں ہے. ساری کائنات کو بنانے میں اللہ تعالیٰ نے حق کو پیش نظر رکھا, اعتدال پر مبنی پوری کائنات کو اللہ نے بنایا, تو اس میں گویا کہ بے مقصدیت نہیں پاؤ گے پوری کائنات کے اندر. تو دنیا میں با مقصد زندگی یہی ہے کہ عدل و حق قائم ہو جائے. ذالک ظن الذین کفروا, کافر لوگ گمان کرتے ہیں کہ دنیا بے قید ہے, بے مقصد ہے, بس ایسے ہی دنیا میں آئے, کھاتے پیتے رہیں, مزے کرتے رہیں, اس کے بعد ایک دن چلے جانا ہے. انشاءاللہ آگے کی صورت میں بات آئے گی کہ وما یہلکنا الا الدہر, ہم تو بس زمانے کی گردش ایام سے آتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, پھر مر کر ختم ہو جاتے ہیں. میں انشاءاللہ وہاں وہ فلسفی بتاؤں گا, ڈٹرمنزم کی فلسفی, اسی کا ذکر یہاں بھی ہے. صرف کافر لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ دنیا میں آتے ہیں, کھاتے پیتے زندگی بسر کرتے ہیں, موت آتی ہے, ختم ہو جاتے ہیں, جبکہ اللہ نے کہا ہے نہیں, ایسا نہیں ہے. کائنات کو بھی ہم نے حق سے بنایا, انسان کو بھی با مقصد بنایا, اور ایک دن ہم ان کو اٹھا کر کھڑا کریں گے. یہ کافر جو گمان رکھتے ہیں کہ بے مقصد عبث ان کو پیدا کیا گیا ہے, کہا کہ فوائل للذین کفروا من النار, ان کافروں کو جہنم کی سزا سنائی گئی اور ان کے لیے بربادی کی خوشخبری دی گئی. گویا کہ قرآن نے بعض دیگر الفاظ استعمال کیے ہیں, ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین. ایک تو فلسفیکلی یہ بات بتائی گئی, کائنات کو اللہ تعالی نے با مقصد بنایا, اس کے بعد آخرت کے وجوب, آخرت کیوں ہونا چاہیے, اس کے لیے ایک اور دلیل اللہ تعالی نے یہ دی کہ اگر دنیا میں برے اور بدکار لوگوں کے درمیان کوئی تمیز نہ ہو تو یہ دنیا کھلنڈرے کا کھیل ہے, یہ بیکار قسم کا کھیل, بچوں کا کھیل تصور کیا جائے گا. یہاں برے لوگ بھی جو ہے آئیں, کھائیں پئیں, زندگی بسر کریں, لوٹ مار کریں, عیش عشرت کریں, زناکاری کریں, بمباری کریں, دنیا میں ہنگامہ مچائیں, خون خرابہ کریں, مر کر وہ بھی ختم ہو جائیں, اور اللہ کے نیک بندے بھی آئیں اور وہ اپنے نفس پر صبر و ضبط کریں اور لوگوں کی خاطر جو قربانیاں جھیلیں اور انسانوں کے کام آئیں, وہ بھی مر کر مٹی میں چلے جائیں, تو دونوں کے درمیان اگر کوئی فرق نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا گویا کہ عدل و انصاف سے آری ہے, اور وہ اس کے پاس حق و انصاف کو کوئی تصور نہیں, نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے. تو اللہ نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو اور برے لوگوں کو ایک ساتھ کر دیں؟ عام نجعل المتقین کالفجار, کیا متقی لوگ اور فاجر لوگ, بد کردار لوگ دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مثال سے یہ بات کہی ہے, لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارے ہاں ایک کھیتی ہے, ایک باغ ہے, اس باغ میں تم بعض لوگوں کو جو ہے اس کی رکھوالی کے لیے تم چھوڑتے ہو, اور اس کے بعد مہینے کے بعد تم حساب لیتے ہو, کیا تمہارا یہ طریقہ ہوتا ہے اپنے کھیت اور باغ کے کام والوں کے درمیان, نوکروں کے درمیان, کہ وہ نوکر وہ چاکر جو باغ کی رکھوالی کرتے ہوں, باغ کو صفائی ستھرائی کرتے ہوں, اور باغ میں جو درخت ہیں ان کی حفاظت اور نگرانی کرتے ہوں وہ لوگ, اور وہ نوکر چاکر لوگ جو باغ کے مال چرا لے جاتے ہوں, باغ کو خراب کر دیتے ہوں, دونوں کے ساتھ درمیان کیا تم ایک ساتھ سلوک کرتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت اچھی مثال سے سوال کیا. اگر آج ہمارے زمانے میں کہیں تو ہم کہیں گے کہ اپنی فیکٹری میں, اپنی ٹینری میں, اپنی دکان میں ملازمین ہم رکھتے ہیں, کیا ہم اس ملازم کے ساتھ جو وفاداری کے ساتھ کام کرتا ہے, ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے, وقت دیکھے بغیر کام کرتا ہے, اس کو اور وہ ہمارا نوکر, وہ غلام جو چوری کرتا ہو, جو بد دیانتی کرتا ہو, جو وقت کی پابندی نہیں کرتا ہو, کیا دونوں کے درمیان ہم ایک سا رویہ کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں کرتے. جب ہم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اس کائنات کو بنا کر کیا وہ کسی کونے میں جا کر بیٹھ چکا ہے کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ویسے ہی ختم ہو جائیں، برے لوگ بھی ویسے ہی ختم ہو جائیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نہ جعل المتقین کالفجار، کہ ہم متقیوں کو فاجروں کے برابر کر دیں، نہیں. تو دنیا میں حق و انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ نے ایک تو کہا کہ پوری کائنات کو ہم نے بامقصد بنایا، دوسری چیز یہ کہ قیامت اس لیے آئے گی تاکہ لوگوں کے درمیان اچھے اور بروں کی تمیز کر دی جائے، اور اس کام کے لیے ہم نے ایک شریعت تم کو دی، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. ہم نے شریعت تم کو دی ہے، کتاب مبارک عطا کی ہے، یہ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس سے لوگوں کے لیے سراسر خیر ہے. مبارک کہتے ہیں برکت والی چیز کو، اور اس کتاب سے واقعتاً ہماری زندگی میں برکت آتی ہے اگر ہم اس کا مطالعہ کریں، اسے پڑھیں. قرآن مجید اتنی بابرکت چیز ہے، اتنا بابرکت کلام ہے، اسے گھر میں رکھنا بھی برکت کا باعث ہے، اسے دیکھنا بھی برکت کا باعث ہے، اسے چھونا بھی برکت کا باعث ہے، اسے پڑھنا بھی برکت کا باعث ہے، اسے سمجھنا بھی، اس کے مطابق دنیا کا نظام چلانا بھی بابرکت ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کتاب انزلناہ الیک مبارکن، یہ مبارک کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، لیتدبروا آیاتہ. اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کتاب کی گہرائیوں میں جا کر سمجھیں. یہ بہت اہم آیت ہے، ہم اس پر اکثر سرسری گزر جاتے ہیں، لیکن میں بھی وقت کی تنگی کے باعث یہاں بہت زیادہ رک کر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ آگے کسی اور جگہ بات کروں گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کے نازل کرنے کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ لوگ لیتدبروا اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ امت کا سواد اعظم، اس کی اکثریت ایسی ہے کہ اس کتاب سے محبت تو کرتی ہے، اس کتاب سے جو ہے اپنا تعلق تو جوڑتی ہے، اس سے اس کا اپنا نسب تو بتاتی ہے، لیکن اس کتاب کا کما حق ادا نہیں کرتے جیسا کہ کرنا چاہیے. پڑھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ روکا جاتا ہے ہم لوگوں کو، غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، پڑھنا نہیں چاہیے ترجمہ تفسیر سے، اس لیے کہ گمراہ ہونے کا خدشہ ہے. جبکہ قرآن نے کہا کہ ہم نے اس کتاب کو اس لیے اتارا، لیتدبروا آیاتہ، تاکہ تم اس کی آیتوں میں اتر کر غور و فکر کرو. بالخصوص نوجوانوں سے میں یہ کہوں گا، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو وہ بعض سورتوں کو اور بعض آیتوں کا انتخاب کریں، اس میں گہرائی کے ساتھ اتر کر مطالعہ کریں. ایک تو تذکیر ہے، قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت کے لیے. نصیحت کے لیے تو آسان ہے، ہر آدمی غور پڑھ لے اور سمجھ لے اور نصیحت حاصل کرے، لیکن تدبر کرنے کے لیے یہ کتاب مشکل کتاب ہے. غور و فکر کرنے کے لیے اس کے بعض اجزاء کو جوڑنا پڑتا ہے، اس کے بعض اجزاء کو تطبیق کرنا پڑتا ہے جدید حالات کے پس منظر میں. تو گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا بعض نوجوانوں کو چاہیے کہ قرآن مجید کے ساتھ وہ اس طرح سے تعلق جوڑیں کہ اس کی آیتوں میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، گہرائی میں جائیں، ڈیپ سٹڈی کرنے کے وہ قابل بنیں، انالیٹیکل سٹڈی کریں، وہ کمپیریٹیو سٹڈی کریں. قرآن مجید کے نزول کا یہ مقصد بتایا گیا، لیتدبروا آیاتہ، اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، ان ڈیپتھ جا کر اس کا مطالعہ کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور اس کلام سے نصیحت بھی حاصل کریں. یہ صرف علمی رہنمائی کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف ذہنی ورزش کی کتاب نہیں ہے، جیسے کہا جاتا ہے انٹلیکچوئل جمناشیم. لوگوں کو ایک عادت ہوتی ہے کہ کھیلنے والے تو جمناشیم فزیکلی کرتے ہیں، بعض پڑھنے والوں کو عادت ہوتی ہے انٹلیکچوئل جمناشیم کرتے ہیں، صرف پڑھنا، مطالعہ کرنا اور نقطے نکالنا. قرآن صرف نقطہ سنجی کے لیے اور نقطہ رسی کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ نکات بھی نکالیں اور اس کی آیتوں میں اتر کر نصیحت بھی حاصل کریں. لیتذکر اولو الالباب، ایک تو یتدبر، اس سے تدبر کرنا، اور یہ لیتذکر اور نصیحت حاصل کرنا، قرآن کو نازل کرنے کا یہ دو مقصد بتایا گیا. گویا کہ دنیا میں حق و انصاف قائم کرنے کے لیے یہ دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے، کائنات کو بھی ہم نے بامقصد بنایا، لوگوں کے ضمیر کے اندر بھی یہ بات ہے کہ اچھے اور بروں کے درمیان وہ تمیز کرتے ہیں، اور قرآن اور شریعت اس لیے بھیجا گیا تاکہ لوگ اس کے مطابق دنیا میں حق و انصاف کو قائم کر سکیں. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے سے مناسبت سے بعض باتیں اللہ تعالیٰ نے عرض کر دی. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے. وَوَحَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ، ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، نعم الْعَبْدُ، وہ بہترین بندہ تھا. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ قرآن کا جو ٹکڑا ہے، جملہ ہے اس آیت کا، نعم الْعَبْدُ، وہ یہ کہ بندے کا کمال یہ ہے کہ وہ اس حد تک بندگی کریں، اس حد تک غلامی کریں کہ اللہ تعالیٰ خود کہیں کہ یہ بڑا خوب کار بندہ تھا. یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو ملے. اور کاش ہم لوگ بھی زندگی میں یہ چیز پیدا کریں کہ ہم اللہ کی عبادت ایسی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نعم العبد ہونے کا سرٹیفکیٹ دے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے کسی اور ذریعے سے ہم کو نہیں بتائے گا، لیکن خود ہمارا ضمیر بتائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اس کے مرضی کے مطابق چلنے والے ہیں، وہ ہم سے راضی ہیں، ہم اس سے راضی ہیں. یہ تصور ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے. سلیمان علیہ السلام کی تعریف میں اللہ نے کہا کہ وہ بڑا ہی اچھا لڑکا تھا اور نعم العبد، بڑا ہی نیک بندہ تھا، اچھا بندہ تھا، خوب کار بندوں میں سے تھا. انہ اواب، اور ان کی صفت یہ تھی کہ وہ اواب تھے، خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے. میں نے پرسوں بھی بتایا، آج بھی بتاتا ہوں کہ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی اواب کا لفظ، حضرت سلیمان کے لیے بھی اواب کا لفظ آیا، یعنی جیسا باپ ویسا بیٹا. حضرت ابراہیم جیسے تھے حلیم، ویسے حضرت اسماعیل بھی حلیم تھے. باپ کا پرتو، باپ کا عکس، مزاج کا عکس بیٹے میں تھا. اسی طرح حضرت داؤد کی جو صفت تھی، اواب تھے وہ، خدا کی طرف رجوع کرنے والے، خوب خدا سے متوجہ ہونے والے، خدا کے حمد گانے والے اور خدا کے نغمے گانے والے تھے. وہی صفت بھی آئی نہیں حضرت سلیمان میں بھی تھی. یہ گویا کہ ہم سب کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی ہم اپنے مزاج کے مطابق بنائیں. انہ اواب، بے شک وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والا اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والا تھا. اذ عرض علیہ بالعشی صافنات الجیاد فقال انی اجببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی تورات بالحجاب. یہاں ایک واقعے کا ذکر آیا ہے اور بڑا مسئلہ ہے، بہت مشکل مقام ہے. قرآن مجید کے علماء نے خود لکھا ہے کہ مشکل مقامات سے ایک مقام ہے یہ، جس میں تفسیر میں بہت کچھ جو ہے باتیں آئی ہیں، اور جتنا آپ پڑھیں گے اتنا کنفیوز ہو جائیں گے. بہت ساری باتیں ہیں اور بعض ایسی باتیں ہیں جو عصمت انبیاء سے میل نہیں کھاتی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے دو واقعات یہاں عرض کیے گئے ہیں اور اس میں بڑا اختلاف ہے. جن کو دلچسپی ہو وہ ان کتابوں کو پڑھیں، اور ایسے ایسے قصے اس میں بیان کیے گئے ہیں. جن لوگوں کو قصہ گوئی کا مزاج ہوتا ہے وہ تو بہت مزے لے کر سنائیں گے، لیکن بدقسمتی سے میرا مزاج بھی ایسا نہیں ہے. قصہ گوئی جن کو دلچسپی ہو وہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں، اس میں بہت سی باتیں ملیں گے. میں مختصراً صرف یہ عرض کروں گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہ وہ اواب تھے، رجوع کرنے والے تھے، اللہ سے بڑی محبت کرنے والے، اللہ سے ان کا گہرا تعلق تھا. اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بات عرض کی ہے، وہ یہ کہ ایک دن ایسا ہوا کہ سیدھے ہوئے گھوڑے اور چنندہ گھوڑے، جسے کہتے ہیں چیدہ گھوڑے، جو سلیکٹڈ قسم کے جو گھوڑے ہوتے تھے، ان کی فوج کے گھوڑوں کا معائنہ وہ کر رہے تھے. چونکہ وہ وقت کے بادشاہ بھی تھے اور کمانڈر ان چیف بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، جنگوں کے لیے گھوڑوں کا استعمال ہوتا تھا، وہ اصلی گھوڑے اور اعلی نسل کے، اعلی نسب کے گھوڑوں کی گویا کہ وہ دیکھ رہے تھے اور ان کا سپرویژن کر رہے تھے. جب ان کے سامنے ان گھوڑوں کا معائنہ کروایا گیا تو دیکھتے رہے اور خوش ہوتے رہے، اور اس بات پر اللہ کا انہوں نے شکر ادا کیا کہ میں ان گھوڑوں سے اس لیے محبت رکھتا ہوں. اور اتنے گھوڑے قرآن مجید کہتا ہے کہ حتی تورات بالحجاب، اتنا خطار گھوڑوں کا اور ان کا ریس ہوا اور ان کا پریڈ ہوا تو تا حد نظر گھوڑے ہی گھوڑے نظر آئے، حتیٰ کہ گھوڑے چلتے چلتے غائب ہو گئے. اس حد تک ان کے پاس گھوڑے تھے اور ان خطار در خطار گھوڑوں کو سامنے لایا گیا اور ان کا پریڈ کروایا گیا. اس پریڈ کے نتیجے میں انہوں نے یہ کلمہ کہا، اس کو دیکھ کر کہا کہ میں ان گھوڑوں سے محبت رکھتا ہوں، اس مال سے میں محبت رکھتا ہوں. ایک نبی کے جملے غور کرنے کے ہیں، وہ یہ کہ میں اس لیے ان سب چیزوں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ اس سے میں اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کا کام کرتا ہوں. یہ سارے گھوڑے مجھے اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والے گھوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کام میں مددگار گھوڑے ہیں، گویا کہ جہاد کے لیے سارے گھوڑے مجھے کام آتے ہیں، اس لیے میں ان گھوڑوں کو محبوب رکھتا ہوں. اس حب خیر، اس دولت کو، اس دنیا کی متاع کو میں عزیز رکھتا ہوں. یہ نبی کے درمیان اور عام انسانوں کے درمیان فرق ہے. ہم بھی اپنے کار سے، اپنے بنگلوں سے، اپنے مال و جائیداد سے، اپنے بائک سے، اپنی ساری چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اور ایک نبی بھی ان ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے، لیکن دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس سے ہمارا اسٹیٹس آف لائف بڑھتا ہے، اس سے ہمارا سماج میں مقام بڑھتا ہے، ہماری گاڑی سے، ہمارے کار سے، ہمارے بنگلے سے، ہمارے موٹر بائک سے، ہمارے جو پوسیشنز ہوتے ہیں، پوسیسنگز ہمارے جو ہوتے ہیں، اس سے ہمیں سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا سماج میں مقام بڑھتا ہے. لیکن ایک نبی کا یہ تصور، یہ کانسیپٹ کہ ان گھوڑوں سے میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اس سے میں اس لیے دوستی رکھتا ہوں کہ اپنے رب کی یاد میں یہ میری مدد کرتے ہیں. گویا کہ قرآن نے جو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے. یہ ہمارا مال، ہماری دولت، ہمارے کار، ہمارے بنگلے، ہمارے گھوڑے، ہماری جو جائیدادیں، یہ سب ہم کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والے بن گئے. جبکہ ایک رسول کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیز اللہ کی یاد میں مددگار بنے. اس کا کہنے کا مطلب یہ، ہمارا یہ تصور ہو، ہم اپنی زندگی کی اصلاح ایسی کریں کہ ہماری ساری جائیداد، ہماری ملکیت، ہمارے ٹینریز، ہمارے دکانیں، ہمارے مکان، ہمارے کار بنگلے، یہ ساری چیزیں ہم کو خدا کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے بلکہ خدا کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے معاون بن سکیں. یہ تصور ہونا چاہیے. ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں ہم کو خدا کی یاد سے، خدا کے دین کے راستے میں کام کرنے سے روکنے والے نہ بنے. ہمارا اکثر حال یہ ہوتا ہے جب بھی تبلیغی جماعت کے لوگ، جماعت اسلامی کے لوگ، مختلف لوگ جا کر دعوت کا کام کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی مصروفیات کو بہانہ بناتے ہیں کار خیر میں شریک ہونے سے گریز کرنے کے لیے. لوگ کہتے ہیں میری مصروفیات بڑی ہیں، میں بہت ٹائٹ شیڈول والا آدمی ہوں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. نبی کا یہ کہنا ہے کہ ان گھوڑوں سے بھی محبت کرو، مال و دولت سے محبت کرو، اپنی دکان سے، اپنی تجارت سے محبت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دکان، یہ تجارت، یہ مال و دولت تم کو خدا سے قریب کرنے کا باعث بنے، خدا سے دور کرنے کا باعث نہ بنے، خدا کی راہ میں کام کرنے کے لیے اکسانے والے بنے، سپورٹ کرنے والے بنے. تو یہ ساری چیزیں سپورٹنگ فیکٹرز ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر اس لیے کیا تاکہ معلوم ہو کہ وہ کتنے اواب تھے، وہ بادشاہ تھے، لیکن ان کی بادشاہی اپنے زام کے لیے اور اپنی برتری کے لیے نہیں، وہ بادشاہی خدا کے دین کے لیے اور خدا کی عبادت اور اطاعت کے لیے وہ بادشاہی ان کو محبوب تھی. تو گھوڑوں کا ریس ہوا، پریڈ ہوا، اور ان گھوڑوں کو دیکھ کر کہا کہ میں ان گھوڑوں سے دوست رکھتا ہوں، میں ان گھوڑوں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ خدا کی یاد میں آگے بڑھاتے ہیں اور خدا کی یاد کرنے میں یہ میری مدد کرتے ہیں. اس کے بعد گھوڑے واپس لائے گئے، کہا کہ لاؤ ان گھوڑوں کو واپس. تو پھر پریڈ کر کے واپس لائے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی گردنوں پر، ان کے پیروں پر ہاتھ پھیرا اور محبت بھرے طریقے سے گویا کہ ان کی مالش کی اپنے ہاتھوں سے. یہ بتانا یہ مقصود تھا قریش کے لوگوں کو بالخصوص کہ تم کو دو چار پیسے اگر کیا مل گئے، تم اتنا اتراتے ہو، اتنا اکڑتے ہو اور اتنا تکبر کرتے ہو، اور ایک ہمارا وہ بندہ دیکھو جسے ہم نے دنیا کی سلطنت عطا کی تھی، وقت کا بادشاہ تھا، چیدہ گھوڑے اس کے پاس موجود تھے، ان چیزوں سے وہ محبت بھی کرتا تھا، لیکن محبت کی وجہ وہ یہ بتاتا تھا کہ خدا کی یاد کے لیے یہ ساری چیزیں ممید و معاون ہیں، اس لیے وہ محبت کرتا تھا ان ساری چیزوں سے. اس کے بعد یہ ان کی اواب کی کیفیت، ان کی خوشحالی میں. ہر آدمی کو زندگی میں دو مواقع آتے ہیں، ایک تو فراخی، خوشحالی، اچھے دن آتے ہیں، کبھی کبھی زندگی میں برے دن بھی آتے ہیں. ہر انسان کو اس سے گزرنا پڑتا ہے، اور خاص کر کہا جاتا ہے کہ when troubles come they come in battalion، جب مصیبتیں آتی ہیں تو فوج در فوج مصیبتیں آتی ہیں. یہ انسان کو اپنی زندگی میں تجربہ ہوتا ہے. ایک اچھے انسان کی صفت یہ ہے کہ خوشحالی میں بھی وہ خدا کی طرف رجوع کرے، بدحالی میں بھی وہ خدا کی طرف رجوع کرے. ہم لوگوں کا اکثر یہ حال ہے، اور ہمارا نہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور انشاءاللہ آگے کی صورت میں بھی یہ بات آتی ہے. یہ نفسیات انسان کی کہ جب اسے خوشحالی ملتی ہے تو وہ اتراتا ہے، اعراض کرتا ہے، وہ خدا کی طرف رجوع نہیں کرتا، لیکن جب اس پر مصیبت آتی ہے، جب اس پر پریشانیاں آتی ہیں، جب اس کے بزنس کا نقصان ہو جاتا ہے، جب اس کے گھر میں کسی کو مصیبت آتی ہے، جب اس کے گھر میں کسی اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، کچھ مصیبت آتی ہے، تو آدمی ایک بجے سے نماز کو آنے لگتا ہے، لمبی لمبی رکعتیں نماز پڑھنے لگتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے. یہ تبصرہ ہماری طرف سے نہیں، خود قرآن نے کہا ہے. آگے انشاءاللہ وہ تفصیل سے جو ہے آپ کو سورہ جاسیہ وغیرہ میں بات ملے گی. تو یہ کمزرفی ہے کہ آدمی خوشی کے ایام میں خدا کو بھول جائے اور مصیبت کے ایام میں خدا کو یاد کرے، یہ کمزرفی ہے. حضرت سلیمان کا قصہ یہ بتایا کہ ان کو خوشحالی کا زمانہ تھا تب بھی وہ اللہ کو یاد کرتے تھے، اور ان پر مصیبتیں آئیں تب بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اس لیے اب یہ قصہ سنایا جا رہا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. اس تفسیر میں بھی بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، بڑی من گھڑت باتیں ہیں اور بے سروپا قصے ہیں اور اسرائیلی روایات کی بھرمار بھی آپ دیکھیں گے، لیکن ان سب چیزوں میں اصل جو قرآن میں قصہ جو سنایا جا رہا ہے وہ مقصد مفقود ہو جاتا ہے، وہ پوشیدہ ہو جاتا ہے. اصل چیز جو قرآن یہاں سنا رہا ہے وہ یہ کہ ہم نے حضرت سلیمان کو آزمایا، اور وہ آزمائش یہ تھی کہ ہم نے اسے کرسی پر، گویا کہ حضرت سلیمان بلا شبہ آزمائش میں ڈالا ہم نے سلیمان کو، اور ڈال دیا اس کی کرسی پر ایک جسد، پھر اس نے رجوع کیا، ایک جسم کو لا کر ڈال دیا گیا. اس پر علماء نے بہت سی باتیں کہیں، اس کا صحیح اور دل لگنے والی بات یہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر آزمائشوں کا ایک دور آیا. ایک تو ان کا زمانہ عروج کا زمانہ تھا، پھر ان پر آزمائشوں کا دور آیا اور ہر طرف سے یلغار ہونے لگی اور ان کی مملکت کے بہت سے حصے ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر جانے لگے. ایسے وقت میں ایک بادشاہ کو بڑی کوفت ہوتی ہے، اس کی فوج ہر جگہ شکست کھانے لگے اور اس کی فوج کو ہر جگہ جو ہے گویا کہ وڈرا کرنے کا موقع ملے، تو ایک بادشاہ کو یقیناً کوفت ہوگی، اور وہ بہت ہی نڈھال ہو کر، ضعیف ہو کر، ناتوان ہو کر، بے بس ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھے تھے، گویا کہ اقتدار ان کے ہاتھ سے جاتا رہا اور وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا معاملہ. تو ایسی حالت میں ہم نے گویا کہ ان کو ایک جسد بنا کر کرسی پر ڈال دیا، لاغر بنا کر ان کو کرسی پر ڈال دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حکومت کے اندر زوال آنے لگا، کمزوری آنے لگی، مصیبتیں جب آنے لگی تو وہ بہت پریشان حال ہو کر کرسی پر بیٹھ گئے، کرسی پر ان کو ڈال دیا، گویا کہ ان کا اقتدار کمزور ہو رہا تھا. ثم انا، اس کے باوجود اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والے بنے. قال ربی اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی انک انت الوہاب. انہوں نے یہ دعا کی، اور حدیث میں بات آتی ہے کہ ہر نبی کی ایک دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی زندگی میں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ وہ دعا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قبول کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ کی دعا اٹھا کر رکھ دی گئی ہے آخرت میں، اور وہ اپنی امتیوں کے لیے شفاعت کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حق، وہ آپ کا جو حق ہے اور اختیار ہے، اسے اٹھا کر آخرت کے لیے رکھ دیا. باقی سب انبیاء کی دعائیں دنیا میں قبول ہوئی، حضرت سلیمان کی دعا یہاں قبول ہوئی. تو جب ان پر، ان کی مملکت پر یلغار ہونے لگی، تو ایک اچھے انسان کا یہ شیوا ہے کہ جب اسے مصیبت آئے تو اسے اپنی غلطی اور قصور کا اپنے آپ کو سزاوار سمجھے. حضرت سلیمان نے یہ تصور کیا کہ یہ جو شکست پر شکست، یہ جو مصیبت پر مصیبت میری فوج کو اٹھانے پڑ رہے ہیں، اور میری مملکت پر جو زوال آ رہا ہے، شاید یہ میری کسی غلطی کی وجہ سے ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بنے، خوب استغفار کرنے لگے، خوب اللہ تعالیٰ سے جو ہے آہوزاری کرنے لگے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں اگر ہوئی ہوں تو اسے معاف کر دے. اس میں کسی غلطی کا ذکر نہیں ہے، اس میں صرف اس بات کا ذکر ہے کہ یہ احساس بندے کے اندر ہونا چاہیے کہ جب بھی اسے کوئی مصیبت آئے وہ یہ سمجھے کہ یہ میری غلطی کی وجہ سے ہے، یہ میرے گناہوں کا قصور ہے. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اسے آزمائش کے کھاتے میں لے لیتے ہیں. اچھے اچھے ظاہری دیندار لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے کہ جب کہیں فسادات ہو جائے، جب کہیں زلزلہ ہو جائے، کہیں تعاون ہو جائے، وبا پھیل جائے، تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے ان لوگوں پر. چونکہ ہم دیندار ہیں، ہم اپنی دینداری کو ویٹیج دینے کے لیے، وزن دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ دیندار نہیں، مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھنے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے ان پر. یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ آزمائش ہم سمجھیں دوسروں کے لیے، لیکن اپنے لیے سزا سمجھیں. مصیبت آئے مجھ پر تو میں یہ سمجھوں کہ یہ میری سزا ہے، میرے لیے سزا ہے، لیکن میں سامنے والے کو دیکھوں کہ کوئی مصیبت میں ہے تو میں یہ نہ سمجھوں کہ اسے سزا دی جا رہی ہے، میں یہ سمجھوں کہ اسے آزمائش میں اللہ نے ڈالا ہے. یہ صحیح نقطہ نظر ہے، یہ مومنانہ نقطہ نظر ہے. مجھ پر مصیبت آئے تو میں سمجھوں کہ یہ میری مجھے سزا ہے، سامنے والے پر مصیبت آئے تو میں یہ سمجھوں کہ اسے آزمائش میں ڈالا گیا. یہ توازن ہے اور یہ مومنانہ نقطہ نظر ہے. تو حضرت سلیمان نے سوچا کہ یہ میری غلطیوں کی سزا ہے جو مجھے دی جا رہی ہے، اور فوراً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور استغفار کرنے لگے. قال ربی اغفر لی، اے پروردگار مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے، میری غلطیوں کی سزا میری مملکت کو نہ دے. یہی حال حضرت عمر کا تھا. حضرت عمر کے زمانے میں ایک زبردست قحط آیا تھا, ہم کو معلوم ہے وہ قصہ, جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ لدے ہوئے اونٹ, مال سے لدے ہوئے اونٹ کا قافلہ آیا, اور وہ سارے قافلے کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں فروخت کر دیا, دے دیا اور مفت تقسیم کر دیا مدینے میں. ہم کو معلوم ہے اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم تھا کہ رات کی تاریکی میں مسجد نبوی پہنچتے اور لمبی لمبی نمازیں پڑھتے اور اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی, اور کہتے تھے کہ اے پروردگار عمر کی غلطیوں کی سزا امت محمدیہ کو نہ دے. یہ حکمرانوں کا شیوا, یہ حکمرانوں کے اندر یہ اعلیٰ ظرفی ہونی چاہیے کہ جب کوئی غلطی, جب کوئی مصیبت آئے تو یہ سوچے کہ کہیں میری غلطی کی سزا میری امت کو نہ دی جا رہی ہو. آج ہمارے حکمرانوں کا حال ہم دیکھتے ہیں کہ زلزلہ آ جائے, سیلاب آ جائے, لوگ غرق ہو جائیں, ٹرین گر جائے, لیکن اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہماری کوئی غلطی نہیں ہے, دنیا میں حادثات ہو جاتے ہیں, لیکن حکمرانوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو دستکش کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو بری کر لیتے ہیں کہ ہماری کوئی غلطی نہیں. ریزگنیشن کا مطالبہ کیا جائے تو ریزائن بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اتنے بے شرم ہوتے ہیں حکمران. لیکن اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے شکست کو اپنی غلطی کی سزا سمجھا, اور اسی طرح حضرت عمر نے قحط کے زمانے میں یہ سمجھا کہ شاید میری کوئی غلطی کی سزا ہے جو ہماری امت کو دی جا رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ پروردگار عمر کی غلطیوں کی سزا امت محمدیہ کو نہ دے. یہ گویا کہ طریقہ ہوتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں میں ڈال کر, پھر بھی وہ اواب تھے. تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بنے, جب ان پر مصیبتیں آئیں تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بنے. ان کی دعا کا خاص حصہ یہ ہے کہ پروردگار میں نے گناہ کیا, میں غلط کار ہوں, رب اغفر لی, اے پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر. وہب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی, لیکن مجھے ایک ایسا ملک عطا فرما, مجھے ایسا اقتدار عطا فرما کہ اس طرح کے گنہگار کو دنیا میں کبھی اس طرح کی حکومت نصیب نہ ہوئی ہو, گویا کہ میں غلط کار ہوں. یہ تصور مومن کا, یہ اس کی دعا. حضرت سلیمان کی دعا میں کتنی پیاری بات ہے کہ آدمیوں کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو اور خدا سے مانگنے کا طریقہ بھی ہے کہ پروردگار میں غلط کار ہوں صحیح, لیکن مانگتا تجھ ہی سے ہوں, اور مجھے اتنا دے کہ دنیا میں کسی اور غلط کار کو جو مجھ جیسا ہو اسے اتنا نہ ملا ہو. مانگنے کا ایک نیا طریقہ ہے, میں غلط کار ہوں, میں گنہگار ہوں, مجھے دے پھر بھی, میں تجھی سے لینے والا ہوں. دنیا میں اور بھی بہت سے گنہگار ہوں گے, شاید تو نے گنہگاروں کو اتنا نہ دیا ہوگا جتنا مجھے تو دے گا. اس جگہ مولانا امین حسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ جب بندہ صدق دل سے دعا کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, تو گناہ کر کے خدا سے جتنا دور ہوتا ہے توبہ کر کے اس سے زیادہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. گناہ کر کے بندہ مومن جتنا کھوتا ہے توبہ کر کے اس سے زیادہ پا لیتا ہے. یہ طریقہ دعا کرنے کا حضرت سلیمان نے سکھایا, پروردگار میں اپنی غلطی کی سزا سمجھتا ہوں اس شکست کو, لیکن اس کے باوجود تو مجھے ایسی مملکت عطا فرما کہ اس کے بعد دنیا میں کسی کو ایسی مملکت نصیب نہ ہو. اور واقعتا اللہ نے دعا قبول کی, اور ان کے زمانے میں بنی اسرائیل کو جو عروج نصیب ہوا تھا, پھر قیامت تک شاید بنی اسرائیل کو ایسی حکومت نہیں مل سکتی. تو کہا کہ اے پروردگار مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو دنیا میں اس سے پہلے کسی کو نہ دی گئی ہو. انک انت الوہاب, تو ہی دینے والا ہے, تجھی سے تو مانگیں گے, اگر تو نہ دے گا تو کس سے مانگیں گے. انک انت الوہاب, تو عطا و بخشش اور داد و دہش یہ تیری عادت ہے, ہم تجھی سے مانگتے ہیں تو ہمیں عطا کر. اللہ تعالی نے ان کے اس آزمائش کو دور کیا, ان کی مصیبت کو دور کیا, وہ جو شکست پر شکست کھا رہے تھے, پھر اس کے بعد ان کی مملکت کو استحکام ملا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کو اور بڑھا دیا, ان کی مملکت کو اور مستحکم کر دیا, ان کو اور نعمتوں سے نوازا. فَسَقَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُقَاءً حَيْثُ أَصَابَ, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بعد ہواؤں پر قدرت عطا کر دی. ان کی دعا, ان کی توبہ کے بعد, ان کی انابت کے بعد, ان کا رجوع اللہ کے بعد اللہ نے ان کو اس سے نوازا کہ ہواؤں پر ان کو دست قدرت حاصل ہو گیا. میں نے سورہ انبیاء میں تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ وہ کس طرح سے پورٹ بنائے ہوئے تھے, اور ایسٹرلی ونڈز اور ویسٹرلی ونڈز, اور اس طرح سے مشرقی ہوائیں اور مغربی ہوائیں چلتی تھیں. ان ہواؤں کی سیزن کو وہ جانتے تھے, اس کے حساب سے انہوں نے بندرگاہ تعمیر کر رکھا تھا اور جہاز وہاں آتے تھے اور جس سیزن میں جس طرح سے ہوا چلتی تھی ادھر کی بندرگاہ کھول دی جاتی تھی. اس کی تفصیل میں نے پیش کی تھی اور آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سے پیوستہ سال سورہ انبیاء میں حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہواؤں پر قدرت عطا کیا تھا اس کا ایک فائدہ انہوں نے یہ کیا کہ اپنی تجارت کو انہوں نے خوب فروغ دیا اور اپنی مملکت کی خوشحالی کا سامان کیا. دوسری طرف انہوں نے اپنی بحری فوج کو مضبوط کر دیا. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لوہے کو موم بنانے کی صفت دی تھی, اس کے نتیجے میں وہ زرہ بناتے تھے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی بری فوج کو لینڈ آرمی کو انہوں نے مضبوط کیا, اور جبکہ حضرت سلیمان نے نیوی کو مضبوط کیا. یہ سب نقطے ہی علمی نقطے غور کرنے کے کہ اللہ تعالیٰ جب نوازتا ہے ہواؤں پر کنٹرول کا مطلب عام ہماری جو بڑھیائیں کہانی سناتی ہیں اس کا یہ مطلب ہم لیتے ہیں کہ حسیر پہ بیٹھ کر حضرت سلیمان اڑ جاتے تھے, ہوا کو جس طرح سے حکم دیتے تھے حسیر جو ہے چلی جاتی تھی. یہ نہیں ہے کہانی, یہ جادوگر کی کوئی کہانی نہیں ہے. ہواؤں پر کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ ہواؤں کے رخ کا وہ فائدہ اٹھاتے تھے اور ہوا جیسے بھی چلے اس سے جو ہے مناسب فائدہ اٹھانا اس کا علم حضرت سلیمان کو دیا گیا تھا. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی تجارت کو بھی فروغ دیا اور اپنی نیوی کو بھی انہوں نے مضبوط کیا. اس کے بعد حضرت سلیمان کو ایک دوسری نعمت اللہ تعالی نے دی اس دعا کے نتیجے میں. دوسری نعمت یہ ہے کہ شیطانوں کو اور جنات کو حضرت سلیمان کے قبضے میں دے دیا. وہ شیطان کل بنا و غواس, اللہ تعالیٰ نے ایسے شیطان ان کے کنٹرول میں دے دیا جنات جو معمار تھے, جو میستری تھے ہماری زبان میں, جو کام کرتے تھے اور بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے. اس کا ذکر بھی سورہ انبیاء میں بھی گزرا ہے اور آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال سورہ سبا میں بھی ہم نے تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے سورہ سبا میں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمارتیں بہت مشہور, بڑی بڑی عمارتیں وہ بناتے تھے اور ان عمارتوں کے بنانے میں جنات کا استعمال کرتے تھے, جنوں سے کام لیتے تھے. اور جنات سے دوسرا کام یہ لیتے تھے کہ سمندر کے اندر جا کر غواسی کر کے خوب گہرائی میں جا کر وہاں سے ہیرے موتی اور مونگے لے آتے تھے. یہ بھی اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا اور جنات کا استعمال کیا اور اس کے نتیجے میں ڈائیو کرواتے تھے, غواسی کرواتے تھے جنات سے, اور وہاں سے قیمتی اشیاء سمندر کی تہ سے وہ نکال کر لاتے تھے. اور وآخرین مقرنین فی الاسفاد, کہا کہ تیسرا ایک گروہ تھا جنات کا جو پابا زنجیر تھے, پابا سلاسل تھے, زنجیروں میں باندھ کر رکھے جاتے تھے, گویا کہ ریزرو فورس تھے. یہ ساری گویا کہ پلاننگ ہے ایک مومن کی کہ ایک کام کے لیے ایک ٹیم رکھتا ہے, دوسری کام کے لیے دوسری ٹیم رکھتا ہے اور ریزرو فورس بھی رکھتا ہے. یہ مومن کی ساری پلاننگ ہوتی ہے. حضرت سلیمان نے ایسی پلاننگ کی کہ جنات میں سے ایک گروپ کو تعمیر کے کام میں لگایا, جنات کے دوسرے گروپ کو غواسی کے لیے لگا دیا, جنات کے تیسرے گروپ کو بڑے بڑے دیگ اور لگن بنانے کے لیے لگا دیا, جنات کے چوتھے گروپ کو بہت خوبصورت آرٹ کرنے کے لیے. اس سب گزشتہ سال گفتگو ہوئی ہے. تو آرٹ کے جو فنی شہپارے ہوتے ہیں اسے بنانے کے لیے ایک اور گروپ کو رکھ دیا. ان سب کاموں کے علاوہ ایک جنات کا ریزرو فورس اپنے پاس رکھتے تھے تاکہ بوقت ضرورت اس فورس سے نکال کر مہیا کر دیا جائے اور ورک فورس مل جائے مختلف جگہ. تو اس طرح سے آپ کی پلاننگ تھی. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہذا عطاؤنا, یہ ہماری عطا ہے, یہ ہماری بخشش ہے, ہم نے خوب دیا سلیمان علیہ السلام کو, اور امسک بغیر حساب, بے حساب ہم نے دیا. اور کہا کہ تمہارا اختیار ہے, جسے چاہے روکو اور جسے چاہے آزاد کر دو. یہ جو جنات پر کنٹرول دیا اس کے نتیجے میں حضرت سلیمان کو یہ قدرت تھی, جن جنات کو چاہے روک لیں, جن جنات کو چاہے آزاد کر دیں, بے روک تو گویا کہ آپ کو آزادی دی گئی تھی اور اس فورس سے وہ کام لیتے تھے. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَ وَحُسْنَ مَآبٍ, بے شک وہ ہمارے یہاں مقام تقرب میں تھے, وہ ہمارے نزدیک قریب ترین بندوں میں سے تھے اور بہترین انجام سے ہم نے ان کو نوازا تھا. گویا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا, خوشحالی میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے اور مصیبتوں کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اس رجوع کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو دنیا میں بھی نوازا اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے. یہاں تک جو قصہ سنایا گیا یہ قریش کو گویا کہ ان کے تمرد پر, ان کے انکار پر, ان کے کبر پر ضرب لگانے کے لیے کہ تم تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو لیکن میرا بندہ داؤد کو دیکھو, میرے بندے سلیمان کو دیکھو. ان کو دنیا کی بڑی دولت ملی تھی, حشمت ملی تھی, حکمرانی ملی تھی, لیکن کتنے عاجز بندے, کتنے نیک بندے تھے, یہ سنانے کے لیے. اب ایک قصہ اور آ رہا ہے, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کا مضمون ہے, تسلی کا پیغام ہے. ہم سب کے لیے بھی اس میں بہت سی نصیحتیں ہیں. وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب, ایوب کا قصہ ان کو سنا ہو. اِذْ نَادَى رَبَّهُ اِنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. یہ قصہ اس سے پہلے ہم نے سورہ انبیاء میں بھی ذکر کیا تھا, وہاں تفصیل سے آیا تھا. میں مختصراً بتاتا ہوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے, چونکہ دو سال پہلے واقعہ آ چکا ہے لیکن پھر بھی میں اختصار کے ساتھ آپ کو میں سنا دیتا ہوں. حضرت ایوب علیہ السلام یہ بھی بنی اسرائیل کے درمیان بھیجے گئے ایک رسولوں میں سے ایک رسول تھے, پیغمبر تھے. ان کو اللہ تعالی نے بہت خوشحالی عطا کی تھی, مال و دولت عطا کی تھی, ان کے پاس بہت بڑی گویا کہ جائیداد تھی, کھیتیں تھیں ان کے پاس, ان کے پاس مویشی تھے, جانور تھے, ان کے پاس خوب آل اولاد سے اللہ تعالی نے ان کو نوازا تھا. بڑی خوشحالی میں یہ زندگی بسر کرتے تھے اور خوشحالی کے زمانے میں بڑے شاکر بندے تھے, شکر گزاری کا رویہ ان کا تھا. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ شیطان نے اور شیطان کے ایجنٹوں نے آپ کے خلاف فتنہ برپا کرنا شروع کر دیا. وہ یہ تھا کہ بعض لوگ آ کر کہتے تھے کہ اگر ایوب علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو کون سا بڑا کمال ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے, ان کے پاس خدام ہیں, خدمت کرنے والے ہیں, نوکر اور چاکر ہیں, ان کے پاس مویشی مال جائیداد سب کچھ ہے, اگر مالدار لوگ نیک کام کرتے ہیں اس میں کون سا بڑا کام کمال ہو گیا. تو اس طرح سے آ کر گویا کہ فتنے برپا کرتے تھے شیطان بھی اور اس کے ایجنٹ بھی. ہم تو ایوب کو اس وقت مانیں گے جب ان پر مصیبتیں ہوں, مشکلات ہوں, بھائی ہم جیسے لوگ ہوں, عبادت اگر ہم جیسے لوگ کریں تو کوئی بات ہے, جن کو اللہ نے تنگی میں مبتلا کیا ہو, مصیبتیں اور مشکلات ہوں, ان کو تو اللہ تعالیٰ نے فراخی سے نوازا ہے, اگر یہ عبادت کرتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں. اس طرح کی باتیں وہ عرض کرتے تھے. تو دل میں یہ خیال آتا تھا ہوگا کہ میں اللہ کی عبادت صرف اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے, میں تو اللہ کی عبادت ہر حال میں کروں گا, یہ تصور ان کے دل میں آتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں مبتلا کیا حضرت ایوب علیہ السلام کو. حضرت ایوب علیہ السلام پر پے در پہ مصیبتیں آئیں. جیسے میں نے کہا کہ when troubles come they come in battalion. پہلے تو ان کی کھیتی میں آگ لگ گئی, اس کے بعد ان کے سارے جانور مر گئے, مویشی, کوئی بیماری آئی اور بہت بڑی تعداد میں جو ان کے پاس مویشی تھے وہ سارے ختم ہو گئے, اور کسی ان کے چھت گر کر ان کے بچے میں مر گئے, ان کے گھوڑے ختم ہو گئے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلسل آزمائش میں ڈالا اور اس آزمائش کے نتیجے میں ان کو بڑی پریشانی اور مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا. آخر میں ان کی ایک بیوی رہ گئی جو ان کی خدمت کرتی تھی, اس کے علاوہ دنیا میں سب ان سے چھین لیے گئے, ان کا مال بھی چھین لیا گیا, ان کی دولت بھی ختم ہو گئی, ان کے نوکر چاکر ختم ہو گئے, بچے ختم ہو گئے, ہر طرح سے گویا کہ بربادی ان پر آ گئی. یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی, دیکھنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ, لیکن خوشحالی میں شکر ادا کیا, مصیبت جب آئی تو بڑے صابر ثابت ہوئے اور بڑا صبر ادا کرتے تھے. حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری آ گئی, اور علماء نے تفسیر میں لکھا ہے, بہت سی چیزوں کا ذکر کیا ہے, لیکن اعتدال کا رویہ یہی ہے کہ انبیاء کو کوئی ایسی بیماری لاحق نہیں ہوتی جو بڑی بیماریوں میں سے ہو. اللہ تعالیٰ انبیاء کو حسن و جمال سے بھی نوازتا ہے, صحت و عافیت سے بھی نوازتا ہے, اور وہ بیلنس پرسنالٹیز ہوتے ہیں. تھوڑی بہت جو بیماری, عام بیماری, بخار, کھانسی, سر درد, اس طرح کی چیزیں ہو جا سکتی ہیں, لیکن بڑی بیماریاں جیسے کوڑ کی بیماری, برس کی بیماری, ان بیماریوں میں وہ مبتلا نہیں تھے. بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ بات نہیں ہے, اصل میں یہ ہے کہ کوئی الرجک کی بیماری ہو گئی اور جلد کی بیماری, ان کے جلد میں خارش قسم کی کوئی چیز ہو گئی اور کھجاتے کھجاتے گویا کہ ان کی چمڑی اور چھلنے لگی, اس طرح کی ایک بیماری ان کو لگ گئی. اللہ تعالیٰ نے آزمایا. سورہ انبیاء میں یہ دعا ہے اور بڑی پیاری دعا ہے, اللہم انی مسنی ضر و انت ارحم الراحمین. پروردگار مجھے ایک بیماری نے آ کر دبوچ لیا, یہ نہیں کہا کہ بیماری تو نے بھیج دیا, بیماری نے مجھے آ کر دبوچ لیا, یہ بیماری میری وجہ سے ہے. انی مسنی ضر و انت ارحم الراحمین, بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ارحم الراحمین تو ہی ہے, رحمتوں کا میں امیدوار ہوں, تو ہی رحمان ہے, تو ہی رحیم ہے, تیرے علاوہ اور کون رحمتیں نازل کر سکتا, یہ دعا کرتے تھے. یہاں آپ نے یہ دعا کی کہ ربہو انی مسنی شیطان بنصب, شیطان نے مجھے فتنے میں مبتلا کر دیا. تو علماء نے لکھا ہے, مفسرین نے لکھا ہے, مصیبتوں کا زمانہ جب تھا, ان کے جسم میں جلدی بیماری آ گئی, خارش ہو گیا, کھجاتے کھجاتے اور جو ہے جلد میں گویا کہ بیماری بڑھتی چلی گئی, تو اس وقت شیطان نے آ کر فتنہ برپا کیا. دل میں مختلف وسوسے پیدا ہوتے تھے. انسان کے لیے وسوسے پیدا ہونا کوئی گناہ نہیں ہے, وسوسے پیدا ہوتے ہیں, وسوسوں کو دبانا, وسوسوں سے پناہ مانگنا یہ مومن کا کام ہے. وسوسوں کے پا کر واویلا مچانا یہ مومن کا کام نہیں ہے. ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بیماریاں اور مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو گالی دینا شروع کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں. کیا ایک میں ہی ملا تھا جسے اللہ تعالیٰ کو کہ مجھ پر مصیبت نازل کر دے؟ کیا میں ایک ہی ایک ملا تھا جو اللہ تعالیٰ اپنی ستم ڈھانے کے لیے میں ملا؟ اس طرح کی بہت سی باتیں لوگ کہتے ہیں, ہم نے بھی سنا ہے. تو یہ بہت غلط بات ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو مصیبت میں کوستے ہیں. حضرت ایوب کہتے ہیں کہ اے پروردگار, شیطان ہے جو آ کر میرے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے. ممکن ہے کہ بہت سے وسوسے اس نے پیدا کیے ہوں. علماء نے لکھا ہے ایک وسوسہ یہ بھی ہے کہ دل کے اندر اگر تم خدا کے برگزیدہ ہو, خدا کے بہت مقرب ہو, تو اللہ تعالیٰ نے تم کو کیوں سزا دی؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو کیوں خارش کے اندر مبتلا کر دیا؟ کیوں تم کو جلد کی بیماری کے اندر مبتلا کر دیا؟ اس طرح کے وسوسے دل کے اندر پیدا ہوتے تھے. تو حضرت ایوب نے اللہ سے پناہ مانگی, پروردگار بیماری میں ایک تو مبتلا ہوں, بیماری کا کوئی شکا نہیں, شکوا نہیں, رنج نہیں, گلا نہیں ہے. مصیبت یہ ہے کہ یہ شیطان مردود ہے جا کر دل کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے اور تیرے خلاف باتیں دل کے اندر پیدا کرتا ہے. ایک عذاب میں اس نے مجھے مبتلا کر رکھا ہے. کیسی پیاری بات ہے, کہا کہ شیطان کی وجہ سے مجھے عذاب ہے, شیطان کی وجہ سے مجھے مصیبت ہے, ورنہ بیماری کی وجہ سے مجھے مصیبت نہیں ہے. پروردگار شیطان نے میری زندگی کو پریشان کر رکھ دیا ہے. یہ دعا بار بار وہ کرتے تھے. دو دعائیں, ایک تو دعا شیطان سے پناہ مانگتے تھے اور ایک دعا اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے تھے کہ پروردگار مجھے بیماری نے آ کر چھو لیا ہے, تو ہی الرحمن الرحیم ہے, تیری رحمت کا میں امیدوار ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے علاج تجویز کی, کہا اور کچھ بھی رجلی کا اے ایوب علیہ السلام, ان کو حکم دیا کہ تم اپنا پیر مارو اور زمین سے ایک چشمہ پھوٹ جائے گا. ہذا مختصر بارد و شراب, یہ وہ چشمہ ہے جہاں سے آپ کو حکم دیا گیا اور آپ نے ایک پیر مارا زمین پر تو وہاں سے ایک چشمہ ابل پڑا. یہ بہت تفصیلی واقعہ ہے کہ گھر بار جب ختم ہو گیا, بیوی سب سارے دور ہو گئے, ایک بیوی ہی ساتھ تھی, اور جب بہت زیادہ بیماری بڑھ گئی تو کسی دور جگہ چلے گئے, آبادی سے دور چلے گئے, اور وہیں وہ پڑاؤ کیے ہوئے تھے. تو ایسے میں اللہ تعالی سے دعا کرتے رہے تو اللہ نے کہا کہ تم پیر کو مارو. پیر کو جب مارا تو زمین سے ایک چشمہ پھوٹا اور اس سے ایک پانی نکلا. پانی کا چشمے سے اللہ تعالی نے کہا یہی وہ پانی ہے جو تمہارے لیے شفا ہے, تم اسے نہاؤ بھی اس سے اور اسی کو تم پیا کرو. گویا کہ وہ اس سے پیتے بھی تھے, اسی سے نہاتے تھے. اس کے نتیجے میں ان کی بیماری دور ہوتی چلی گئی. ان کے صبر کے نتیجے میں اللہ تعالی نے غیب سے ان کی مدد کی اور غیب سے ان کے لیے چشمہ نکال دیا. میں جس زمانے میں دلی میں رہا کرتا تھا, مختلف علاقے کا دورہ کرتا تھا. ایک مرتبہ میں گیا تھا بیدر. بیدر میں ایک جگہ ہے جہاں ایک پتھروں کے بیچ میں سے, غار میں سے پانی کا چشمہ ہے اور پانی وہاں سے ابلتا رہتا ہے. اس کے سلسلے میں مختلف قصے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ گرو نانک جی وہاں آئے تھے, اور بڑی لمبی چوڑی داستان ہے, اس میں نہیں جا رہا ہوں. لیکن منسوب ہے کہ گرو نانک نے وہاں پیر مارا, اس کے نتیجے میں پانی کا وہ چشمہ بہ نکلا. یہ سب باتیں لوگ کہتے ہیں, واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ چشمہ کیسے جاری ہوا. لیکن اس چشمے کے پانی کی خصوصیت یہ ہے اور حقیقت یہ ہے, خود ہمارے دوست نے بھی بتایا کہ ایک لڑکا حیدرآباد میں پڑھتا تھا اور ہاسٹل میں رہتا تھا. اس کو جلد کی بیماری آ گئی, اس کو خارش ہو گیا. مختلف ڈاکٹرز کے پاس علاج کروایا گیا لیکن کسی وجہ سے اس کو جو ہے شفا نہیں مل رہی تھی اور اسے گویا کہ صحت نصیب نہیں ہو رہی تھی. ایک ڈاکٹر نے بہت آسانی سے اس کے لیے دوا تجویز کی, کہا کہ تم حیدرآباد چھوڑ دو, تمہاری دل کی بیماری ختم ہو جائے گی. تو ان کے گھر میں بھی تعجب ہوا, کہا کہ تم اپنے وطن چلے جاؤ, بیدر ہی میں رہا کرو, وہاں تمہارے لیے شفا علاج ہے. باقی وہ آ گیا اور بیدر کے پانی میں, کہتے ہیں اس چشمے کا پانی وہاں سے جو ہے وہ ندی بہتی ہے اور مختلف جگہ اس پانی کو لوگ استعمال کرتے ہیں. تو پانی میں اللہ تعالیٰ خاصیتیں رکھتا ہے اور پانی کی وجہ سے بعض پانی واٹر بون ڈیسیز, پانی کی وجہ سے بھی بیماری پیدا ہوتی ہے اور بعض پانی میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے. اور اس طرح سے بیدر کے پانی کے سلسلے میں خود ہمارے دوست نے بتایا کہ خود ان کو جب یہ مسئلہ ہوا اور پھر جب وہ اپنے وطن واپس آ گئے تو ان کو پھر کبھی وہ بیماری نہیں آئی. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے سے علاج پیدا کرتا ہے. خود زمزم کا ہے آب زمزم, جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے شفا رکھے ہیں, بہت سی گویا کہ بیماریوں کا علاج ہے اور اس کے پینے سے بہت سی جو ہے خیر اور خوبی ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کہا کہ تم اپنا پیر مارو, اس سے ایک چشمہ پھوٹا نکلا اور اسی سے وہ پیتے تھے اور اسی سے وہ نہاتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب مصیبتوں پر صبر کیا, واویلا نہیں مچایا، جزا فضا نہیں کیا، شکایت نہیں کی. شکایت کی تو شیطان کی شکایت کی، شکایت کی تو وسوسوں کی شکایت کی. تو اللہ تعالیٰ کو اتنا رحم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر گویا کہ ان پر انعام کیا. وَوَحَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، ہم نے اپنی رحمت سے ان کو پھر آل اولاد عطا کیے اور پھر اس سے زیادہ جائیداد عطا کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی. ساری دنیا کی وہ دولت جو ان سے چھن گئی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس عطا کی. وَذِكْرَ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اس میں بڑی نشانی ہے عقلمند لوگوں کے لیے، عقلمند لوگوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے کہ دینا بھی اللہ کا کام ہے، چھیننا بھی اللہ کا کام ہے. صحت بھی اللہ ہی دیتا ہے اور اگر بیماری آتی ہے تو شفا بھی اللہ تعالیٰ ہی دے گا، اس کے علاوہ کہیں اور سے شفا ملنے کی توقع نہیں ہے. خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بدحالی بھی جب آتی ہے تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے نتیجے میں ہی وہ بدحالی دور ہو سکتی ہے. تو دنیا میں خیر و شر کا جو اتار اور چڑھاؤ ہے اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اسی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. یہی ایک پیغام ہے اس پورے واقعے کے اندر. اور آخر میں ایک بات قرآن مجید نے عرض کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب فتنہ شیطان پیدا کرتا تھا، دل کے اندر وسوسے پیدا کرتا تھا، تو ایک مرتبہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ان سے کوئی غلط تصور، غلط خیال دل میں جو ہے شیطان کی وجہ سے پیدا ہوا، تو کہا کہ میں اپنے بدن کو کوڑے ماروں گا. اور انہوں نے کہا کہ 100 کوڑے لگاؤں گا. جب ان کو صحت نصیب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری یہ کوئی غلطی نہیں تھی، شیطان وسوسے پیدا کرتا تھا اور تم نے خامخواہ اپنے آپ کو 100 کوڑے مارنے کا، گویا کہ اپنے آپ کو سزا دینے کی کا جو تم نے تہیہ کر لیا ہے اس کو پورا کرنے کا ایک طریقہ ہے. قسم کھا رکھی تھی حضرت ایوب نے، قسم کو توڑنا گویا کہ بہت بڑا گناہ ہے اور قسم توڑنے کا کفارہ بھی ہے، لیکن حضرت ایوب کیا کفارہ ادا کریں گے جبکہ وہ بدن سے بھی کمزور ہو چکے تھے، مال و جائیداد بھی ان کی چھن چکی تھی، انعامات تو بعد میں ہوئے. تو اللہ نے کہا کہ تم ایک جھاڑو لو جس میں 100 گویا کہ کاڑی ہو اور ان 100 کاڑیوں والی جھاڑو سے سینکوں سے اپنے آپ کو مار لو، یہ تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. تم نے یہ طے کیا تھا کہ 100 کوڑے اپنے آپ کو ماریں گے، یہ قسم تم نے غلط کھا رکھی تھی شیطان کے وسوسے کے نتیجے میں. اب اگر اس قسم کو پورا کرنا ہے تو ایک ایسا جھاڑو لے کر جس میں 100 کاڑیاں ہوں اس اپنے بدن پر مار لو، اس کے نتیجے میں وہ قسم بھی پوری ہو جائے گی اور تکلیف بھی تم کو نہیں پہنچے گی. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بھی نکالا. یہ اس میں بھی ایک نصیحت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جب صحیح طور پر کسی چیز پر عمل نہ ہونے پائے تو اس کی ایک دوسری شکل پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے. جیسے وضو کرنا افضل ہے لیکن وضو نہیں کر سکے تو اس کی ایک دوسری شکل، آسان شکل اللہ تعالیٰ تیمم کو بتا دیتا ہے. رکوع اور سجدہ کرنا چاہیے لیکن بیماری کی وجہ سے رکوع اور سجدہ نہ کر پائے تو آسان شکل یہ ہے کہ کم از کم جو ہے ہاتھ یوں رکھ کر آدمی اشارے سے رکوع اور سجدہ کر لے. یہ طریقہ ہے شریعت میں کہ جب کوئی چیز مشکل ہو اصل پر عمل کرنا تو اس کی تشبیہ، عمل تشبیہ کہتے ہیں. آسان شکل یہ کہ اس عمل کو دوہرا لیا جائے تاکہ دل کے اندر کوئی کدورت اور کوئی انقباض باقی نہ رہنے پائے. انہی باتوں پر میں آج گفتگو ختم کرتا ہوں. کل انشاءاللہ جنت اور دوزخ کے بعض مناظر آ رہے ہیں اور قصہ آدم و شیطان، یہ بھی یہ 7ویں مرتبہ قرآن میں 7 جگہ ذکر آیا ہے اور سورہ 7 میں یہ آخری مرتبہ آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ دہرایا جا رہا ہے. انشاءاللہ ان سب چیزوں پر کل گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں اس پر غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اے پروردگار اگر ہمیں دنیا دے اور دنیا سے محبت بھی ہو تو اے پروردگار صرف تیرے دین کی خاطر ہو، تیرے ذکر کی خاطر ہو، یہ مال اور اولاد اور یہ جائیدادیں، یہ ساری چیزیں اے پروردگار ہمیں تیرے ذکر سے غافل کرنے والے نہ بنا دے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے تیرے دین کی راہ میں آگے بڑھنے سے رکاوٹ نہ بن جائے. اے پروردگار اس سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. ہمیں اے پروردگار دنیا میں خوب عطا فرما، عزت عطا فرما، مال و دولت عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، لیکن یہ ساری چیزیں تیرے دین کی راہ میں ممید اور معاون بنا، تیرے دین کی راہ میں انہیں سپورٹیو بنا اور ان سے ہم دین کی خدمت لے سکیں. اے پروردگار ہمیں جو لوگ آزمائشوں کے اندر مبتلا ہیں انہیں ان آزمائشوں سے آسانی سے نکلنے کی راہیں پیدا فرما. ہم میں سے جو بیماری ہیں پروردگار ان کی بیماری کے لیے شفا پیدا فرما، دواؤں میں شفا پیدا فرما، علاج میں شفا پیدا فرما، مصیبتوں کو دور فرما. خوشحالی میں پروردگار شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہم میں سے جو مصیبت زدہ ہیں انہیں اپنی مصیبت کے زمانے میں صبر کا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں شیطان کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما، دل میں اٹھنے والے برے خیالات سے ہماری حفاظت فرما. اے پروردگار ہر حال میں تیری طرف رجوع کرنے والا ہمیں بنا، استغفار کرنے والا بنا، اے پروردگار ہم سب کی مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔